مقصد کے لیے اس امت کا انتخاب ہوا. یہ امت اس کو جان چکی ہے, اپنے کام کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی, اس کے پاس کھانے کو ہے نہیں ہے, پینے کو ہے نہیں ہے, رہنے کو ہے نہیں ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ صرف اور صرف ایک ہے کہ جس نبی کے امت میں آنے کے لیے اللہ جل جلالہ ومن والہ کے برگزیدہ بندوں نے تمنا کی, اس نبی کی امت بھی اپنے آپ کو پہچان رہی ہے یا نہیں پہچان رہی ہے. آج مسئلہ پوری امت کا صرف اور صرف یہ ہے. اللہ جل جلالہ ومن والہ نے جس عظیم مقصد کے لیے اب سے پہلے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کو چن کر بھیجتے تھے اور اسی کام, اسی محنت, اسی مقصد, اسی غرض, اسی غایت کے لیے سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اللہ نے ان کی امت کا انتخاب فرمایا, پوری امت کا انتخاب ہوا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء میں سے چنے ہوئے, ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں سے چنی ہوئی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام کائنات کے مخلوقات میں سے اللہ نے منتخب فرمایا, چنا. اللہ تعالی نے تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا, ومن الانسان عرب, اور انسانوں میں سے عربوں کو چنا, ومن العرب مضر, عربوں میں سے مضر کو چنا, ومن مضر قریش, اور مضر میں سے قریش کا انتخاب ہوا, ومن قریش ہاشما, قریش میں سے ہاشم کا انتخاب ہوا چنا گیا, ومن ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہاشم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا. گویا کہ حدیث پاک میں جیسے بیان کیا, تمام خلقت میں سے, تمام مخلوقات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چھانٹا اور ان کی اتباع کے لیے انسانیت کے ایک طبقے کو تمام انسانیت میں سے اور ایک امت کو تمام امتوں میں سے اللہ نے چن لیا, چھانٹ لیا. چنے ہوئے نبی کے لیے چنی ہوئی امت کو اللہ نے طے کر دیا. اللہ جل جلالہ ومن والہ نے انتخاب فرمایا, اللہ نے چھانٹی کی اور اللہ نے چن لیا, لیکن آج کم قسمتی سے امت کو اپنے چناؤ کی خبر ہی نہیں. اس کو اس کا احساس نہیں کہ مجھے کس نے چنا, مجھے پسند کرنے والا کون ہے, کس نے پسند کیا, وہ ہستی کیسی ہستی ہے. لا الہ الا ہوا, وہی ہے وہی یکتا وحدہ لا شریک لہ، وہ ذات جس نے چنا ہے وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساتھی نہیں، ہر صفت میں باکمال، عزت میں بھی، دینے میں، ذلیل کرنے میں، زندگی دینے میں، موت دینے میں، ہر چیز میں وہ ذات باکمال. هو الحافظ الحفیظ، حفاظت کرنے میں بے مثال، کوئی اس جیسا حفاظت کرنے والا نہیں. ایسے اللہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی قبضہ قدرت میں. هو الواجد الماجد، بزرگی انہی پہ ختم. المؤمن المهيمن، امن دینے میں وہی بے مثال، اور نگہبان نگہبانی میں بھی وہی یکتا. هو القادر المقتدر، جسے ہر چیز پہ خوب خوب قدرت. للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں سب اس کے قبضہ قدرت میں. ایسے اللہ، ایسے اللہ، اللہ تعالیٰ خود کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، جب کوئی آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں ہی ہوں وہ، میں ہی وہ ہوں جس نے یہ کہا، میں وہی ہوں یا میں ہی وہ ہوں جس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا. وہ اللہ، وہ اللہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ میرے اس بول کو بولتے ہی میری حفاظت میں آ گیا، اور اس بول کو، اس بول کے بولنے والے کو اس کا احساس اور اس کا خیال ہی نہیں کہ میں اس بڑے کے بول کو بول کر اس کی حفاظت میں داخل ہو گیا، اب دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بکا نہیں کر سکتا. ایسے اللہ، اس عظیم الشان اللہ نے انتخاب فرمایا، اس امت کی چھانٹی کی، تمام امتوں سے اس کو چنا. کس لیے، کس لیے انتخاب ہوا، کس لیے چنا گیا، کیا غرض، کیا غایت، کیوں ان کو پسند کیا گیا؟ اس محنت کے لیے، اس جد و جہد کے لیے کہ جس محنت کے ساتھ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے، اور انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات آ کر محنت کرتے، میدان محنت انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کا کیا ہوتا، لوگوں کے دل، انسانیت کے قلوب، انسانیت کے دل، انبیاء کی محنت کا میدان. انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی محنت کا میدان لوگوں کے دلوں کی صفائی. تمام مخلوقات ما سوا اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے، جتنا اللہ کے علاوہ ہے چیزیں، زمین اور آسمان، جبرائیل سے لے کر چونٹی تک، وہ چونٹی جو سب سے چھوٹی چونٹی، وہ ذرہ جو ہوا منثورہ، وہ دھوپ کی تیز روشنی میں جو ذرات نظر آتے ہیں، وہ ذرات، اس ذرات سے لے کر جبرائیل امین تک، جتنا اللہ کے علاوہ کی چیزیں ہیں، ان سب سے دل کا یقین صاف ہو جائے، سب سے دل کا تعلق ختم، اس صفائی کے لیے اللہ جل جلالہ اما نوالہ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو بھیجتے تھے کہ جاؤ، جا کر لوگوں کے دلوں کے اندر سے تمام میرے غیر کی صفائی کر دو. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، ان کے جانشین خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، جس دل میں ماں سے واللہ آ جائے، اللہ کا غیر آ جائے، وہ دل ناپاک ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے. اور ناپاک دل میں پاک اللہ نہیں آیا کرتے، اللہ پاک اور دل ناپاک، تو ناپاک دل میں پاک اللہ کہاں سے آئیں؟ اس لیے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی محنت کی سب سے پہلی چیز اولین کہ دلوں سے سارے اللہ کے غیر کو کھرچ کھرچ کے صاف کر دیا جائے، اللہ کے سوا دل کسی اور کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. وہی محنت جس کے لیے انبیاء کا انتخاب ہوا علیہم الصلوات و تسلیمات، لوگوں کے دلوں کے یقین کو درست کرنا، تمام غیر کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ رابطے کاٹ دینا، اور ایک اللہ جل جلالہ سے جوڑ پیدا کر دینا، اور اسی اللہ سے تعلق بٹھا دینا، اسی اللہ کے قرب کا اس کو متلاشی کر دینا کہ یہ ہر آن ہر گھڑی اس اللہ کے قرب کے حاصل کرنے میں پیاسا ہو، اس کے اندر ایک تڑپ ایک لگن ہو کہ میں ہر آن اللہ کے قرب کے درجات میں چڑھتا چلا جاؤں، اللہ سے میرا تعلق بڑھتا چلا جائے، اللہ سے میرا معاملہ میرا علاقہ اللہ سے اونچا ہوتا چلا جائے، یہ دل کے اندر اس کے طلب اور تڑپ پیدا ہو جائے. یہ اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے آپ کی امت کے بچے بچے کی یہ ذمہ داری لگا دی. ہر عورت، ہر مرد، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا، اس کے ذمہ یہ کام لگا دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی دیکھتا جائے، اپنے دل کو بھی ٹٹولتا جائے، اپنے دل کی صفائی کا بھی خیال رکھتا جائے، اور پوری انسانیت کے دلوں سے اللہ کے غیر کو صاف کرنے کی جہد میں تن دھن سے لگ جائے. سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس کے اندر ایک ہی تڑپ ہے، ایک ہی لگن ہے، کیسی انسانیت اللہ سے جڑ جائے اور کیسے انسانیت کے دلوں سے اللہ کے غیر کی صفائی ہو جائے. اسی سوچ کے ساتھ چل رہا، اسی سوچ کے ساتھ بیٹھ رہا، اسی فکر کے ساتھ وہ کھا رہا، اسی فکر کے ساتھ گھر میں جا رہا، گھر سے نکل رہا، اپنے کاموں اپنے مشاغل میں جا رہا، فکر اور سوچ ایک ہی ہے کہ اللہ سے دل جڑ جائے. ہر وقت اس کے اندر یہی لگن، یہی تڑپ، یہی کسک ہے اس کے اندر، ایک کڑھن ہے اندر کہ میں اللہ سے تعلق میرا بڑھ رہا یا گھٹ رہا، میرے دل میں کون ہے. جو جس چیز کی تڑپ میں بھاگا جا رہا، جس کے دل میں وہی چیز ہے جس کی طرف بھاگ رہا ہے، جس کی طرف یہ انسان بھاگا جا رہا ہے. آج حصول دنیا اور اسباب دنیا کے کثرت اس کو انسان کامیابی سمجھ رہا کہ دنیا مل گئی، دنیا کی چیزیں مل گئیں، واہ واہ بڑا کامیاب، بڑا خوش، ماں بہت اچھا، دیکھو جا اس کے فضائل سنائے جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو چھوڑ کر جو جتنا دنیا حاصل کر رہا ہے سب ناکامی کی طرف جا رہا ہے، ناکامی کی طرف جا رہا ہے. کامیابی تو صرف اور صرف اللہ کو پا لینا کامیابی، تو میرے محترم بھائیو اور بزرگو، مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کی پہچان، اللہ کے بندے اللہ اپنے آقا کو پہچانے تو صحیح، وہ کون ہے، وہ ذات کون ہے، وہ ہستی کون ہے، اس اللہ کو پہچان کر اگر وہ اللہ اس کے نگہبان ہو گئے، اگر وہ اللہ اس کے ساتھ ہو گئے، پھر اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اللہ جو ہر چیز میں یکتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے امر کے تابع ہے، ان کے تصرف میں ہے، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان زمینوں کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، اس اللہ کے پاس ہیں، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ کے قبضے قدرت میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ کیا ہے لہو مقالید السماوات والارض؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، تم سے پہلے کسی نے بھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ ما سألنی احد قبل، تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں پوچھا اس کے بارے میں۔ دوسرے داماد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہے مقالید السماوات والارض؟ تو ان کو یہ جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اولین پوچھنے والے، سب سے پہلے پوچھنے والے حضرت عثمان ہیں، حضرت علی نہیں تھے۔ لیکن جب حضرت علی نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، تم نے عظیم المقالید کے بارے میں سوال کیا، ان کنجیوں کے بارے میں سوال کیا جو عظیم کنجیاں ہیں، تم نے ان عظیم کنجیوں، ان چابیوں کے بارے میں پوچھا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ یہ کلمات ہیں جو زمین اور آسمان کے تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں، ساری دنیا کے حکومت سلطنت والے اور ان کے خزانے اور ان کے مال اور ان کے بینک اور ان کے سامان اور ان کے جائیداد اور ان کی زمینیں اور ان کے کارخانے اور لوگوں کے کارخانے، لوگوں کے مال و دولت، سونے چاندی، ہیرے جواہرات، یہ سب کے سب ظاہری جتنا سامان ہے وہ کے مقابلے میں ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے، زمین اور آسمان کے اندیکھے، بے بہا، نہ ختم ہونے والے، انگنت، بے مثال خزانے کی کنجیاں یہ کلمات ہیں۔ وہ کلمات بتلا دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یہ کلمات ہیں مقالید السماوات والارض، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں الفاظ کا تھوڑا سا فرق، معانی مفاہیم ایک ہی ہیں، الفاظ میں تھوڑا سا فرق۔ ان کو فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ۔ حضرت عثمان کو فرمایا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ حضرت علی سے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، استغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن یحیی ویمیت بیده الخیر وهو على کل شیء قدیر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، استغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تھوڑا سا فرق کر دیا، بیدہ الخیر، لہ الملک بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صبح 10 دفعہ یہ کلمات کہہ دے اور شام کو 10 دفعہ ان کلمات کو کہہ دے مقالید السماوات والارض, امت کو چند ٹکوں کی نوکری کے پیچھے نہیں بھگایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ زمین اور آسمان کے تمام خزانوں کی کنجیاں دے دی. جاؤ, زمین اور آسمان تمہارے لیے, اس کے سارے ساز و سامان تمہارے لیے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان میں ہے کہ جو ان دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے, اللہ کے غیر کے حصول کے لیے دن رات لگا رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس غیر کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں. اور جو اللہ کے غیر سے بھاگتا ہے اللہ کی طرف, تو اللہ تعالیٰ ان تمام غیروں کو اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں, وہ سارے غیر اللہ کے اس کے تابع ہو جاتے ہیں. سارا غیر اللہ اس کے تابع کر دیتے ہیں. تو دونوں اپنے دامادوں سے کہا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, اگر ان کلمات کو صبح اور شام 10-10 دفعہ کہہ لے, 10-10 دفعہ کہہ لے. ایک داماد سے تو یہ کہا صبح یا شام, دوسرے سے کہا صبح اور شام, 10-10 دفعہ کہہ لے, تو اللہ تعالیٰ اسے 6 خصلتوں سے, 6 انعامات سے نوازتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ شیطان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجمالی فضائل بتلائے کہ یہ کلمات کہو گے, مقالید السماوات والارض کہو گے, تو جو چیزیں 6 ملیں گی وہ اجمالی بتائیں, اجمالی. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفصیلی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شیطان سے تمہاری حفاظت کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ شیطان اور اس کے جند, اس کے لشکروں سے تمہاری حفاظت کریں گے, اور پھر شیطان کا تم پر بس نہیں چلے گا, شیطان کا تم پر داؤ نہیں چلے گا, بس نہیں چلے گا کہ وہ تمہارا کچھ کر سکے. اور یہ کلمات تو ذرا لمبے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات چھت پر لیٹا تو مجھے شور کی آواز آئی, میں سمجھا سرکاری اہلکار جو ہیں وہ گشت کر رہے ہیں, وہ شور مچا رہے ہیں. لیکن شور کی آواز جب بڑی تو میں اٹھ کر دیکھنے لگا منڈیر سے, تو دیکھا شیاطین کے ٹولے ایک وادی میں جمع ہو رہے ہیں, نیچے وادی میں جمع ہو رہے ہیں, اور ان کا مجمع لگ گیا. پھر ابلیس آیا اور گرجدار آواز نکالی, اس نے ایک چیخ ماری, اور پھر اس نے کہا کون ہے عروہ ابن زبیر کے لیے کہ اس کو قابو کرے. شیاطین کا ایک ٹولہ اٹھا اور وہ کہنے لگے کہ ہم قابو کریں گے. وہ گئے, تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے, کہنے لگے ہمارا تو داؤ نہیں چلا, ہم تو قابو نہیں کر سکے. شیطان پھر گرجا, ابلیس, اور اتنے زور سے گرجا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے زمین پھٹ گئی ہو. اور اس نے کہا کون ہے عروہ کے لیے, تو ایک جماعت شیاطین کی کھڑی ہوئی, ایک ٹولہ شیاطین کا کھڑا ہوا گروہ, کہنے لگا ہم اس کو قابو کریں گے. وہ گئے اور منہ لٹکا کر واپس آ گئے کہ ہمارا بس نہیں چلا عروہ پہ. پھر چیخا ہے ابلیس, اور پھر اس نے کہا کہ کون ہے جو عروہ کو قابو کرے. پھر ایک گروہ شیاطین کا کھڑا ہوا اور کہنے لگے کہ ہم قابو کریں گے. وہ بھی گئے اور ناکام نامراد واپس آ گئے کہ ہمارے بس میں نہیں. شیطان چیخا, ڈانٹ ڈپٹ ہوئی اور مجلس ختم ہو گئی. صبح حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے حضرت عروہ ابن زبیر سے عرض کیا، ہاں بھائی عروہ رات یہ منظر میں نے دیکھا، کیا بات ہے؟ تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، عروہ ابن زبیر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی، حضرت اسماء کے بیٹے، کہنے لگے کہ میرے والد زبیر ابن العام نے مجھ سے یہ فرمایا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ جو صبح اور شام کو یہ کلمات کہہ لے، بسم اللہ ذی الشان، عظیم البرحان، شدید السلطان، ما شاء اللہ کان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس جو صبح اور شام یہ کلمات کہہ لے، بسم اللہ ذی الشان، عظیم البرحان، شدید السلطان، ما شاء اللہ کان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالی شیطان اور اس کے تمام گروہوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ میں نے یہ کلمات کہہ لیے تھے، اس لیے میری حفاظت ہو گئی۔ اس میں تو ہے 10 دفعہ پڑھے صبح اور 10 دفعہ شام، اور یہاں 10 دفعہ کی قید نہیں ہے، صبح اور شام یہ پڑھ لے، بسم اللہ عز الشان، شروع میں بسم اللہ، آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 20 میں 4 اللہ کے صفات، اللہ کے 4 صفات کا تذکرہ، ذی الشان، عظیم البرحان، شدید السلطان، ما شاء اللہ کا، اللہ کے نام کے ساتھ یہ 4 صفاتی چیز، شیطان اور اس کے گروہوں سے حفاظت ہو گئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سے حفاظت ہو گئی، جو ان مقالید السماوات والارض ان کلمات کو صبح اور شام 10-10 دفعہ کہہ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا شیطان سے اور اس کے گروہوں سے ایسی حفاظت ہو گئی کہ اب ان کا بس نہیں چلے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 12,000 فرشتے اس کے ان کلمات کے ثواب کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 12,000 فرشتے پھیلے ہوئے باریک چمڑے پہ اس کا اجر و ثواب قیامت تک لکھتے رہیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ جل جلالہ حور عین سے اس کی شادی کریں گے۔ حضرت علی سے بھی یہی فرمایا کہ اللہ جل جلالہ حور عین سے اس کی شادی کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ اس کو 1 قنطار اجر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ اسے 1 قنطار اجر دیں گے، اور وہ قنطار احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے، وزن میں، میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری۔ حضرت عثمان کو فضیلت اجمالی بتلائی، حضرت علی کو آگے تفصیل کے ساتھ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو اور اس کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر اور ثواب دیں گے جیسے کسی شخص نے قرآن، تورات، زبور، انجیل کی تلاوت کی، اور حج اور عمرہ کیا اور اس کا حج اور عمرہ قبول ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی فرمایا کہ اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے کسی شخص نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کی تلاوت کی، اور اس نے حج اور عمرہ کیا اور اس کا حج اور عمرہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا کہ اگر اس دن میں یا اس رات میں یا اس ہفتے یا اس مہینے میں اس کا انتقال ہو گیا تو مات شہیدن، وہ شہید دنیا سے گیا، شہید گیا دنیا سے۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون دعاؤں میں سے ہے کہ اے اللہ، جب اہل دنیا کے آنکھیں دنیا کے چیزوں سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو ہماری آنکھ اپنی بندگی سے ٹھنڈی کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. جب دنیا والے دنیا کے پیچھے بھاگ کر اور دنیا کی چیزیں حاصل کر کے خوش ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ان کو اس سے خوشی ہوتی ہے، تو ہمیں ہماری خوشی بنا دے تیری بندگی اور عبادت کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ راستہ بتلایا کہ جس راستے پہ یہ اللہ کے تعلق کو بڑھاتا چلا جائے، اپنی امت کے لیے اس راستے کا انتخاب فرمایا. اس امت کو فضیلت دی گئی اسی عظیم مقصد کی بنیاد پر کہ اس کا کام کیا ہے، اس کی محنت کیا ہے. بچے بچے کے دل کے اندر اللہ کے علاوہ سب نکل جائیں، بچے بچے کے دل سے اللہ کے علاوہ سب نکل جائیں، اور بچے بچے کے دل میں یہ درد، یہ کڑھن، یہ غم ہو کہ ساری انسانیت کے دلوں سے اللہ کے غیر کو نکالنا ہے، اور ساری انسانیت کو اللہ سے جوڑنا ہے. ساری انسانیت کے دل، دماغ، روح پر اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کا اتنا استحضار ہو، ہر آن ہر گھڑی اللہ سے ایسے تعلق میں جڑے ہوئے ہوں کہ اللہ کے غیر کی طرف ان کا دھیان خیال بھی نہ جائے. ہر مشکل میں، ہر دشواری میں، ہر دکھ میں، ہر درد میں، ہر پریشانی میں نگاہ اٹھے تو اللہ کی طرف اٹھے، اور دھیان جائے تو اس بات کی طرف جائے کہ اس موقع پہ اللہ نے اپنے حبیب سے کیا کرنے کو فرمایا. آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کون سا عمل کیا، کیا عمل کیے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والے اعمال کی طرف دھیان جائے کہ اللہ نے اس موقع پہ، اس تکلیف میں، اس بیماری میں، اس درد میں، اس دکھ میں، اس پریشانی میں، اس غمی میں، اس خوشی میں کیا اللہ کی طرف سے حکم آیا، اور اس حکم کی تعمیل آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن طریقوں سے کیا. صرف یہ مسئلہ کہ امت اپنے آپ کو پہچانے اور اس ہستی کو پہچانے کہ جس ہستی نے اس امت کا انتخاب کیا. ساری امتوں میں سے جس کی چھانٹی ہوئی، جس نے چھانٹا، اس کو پہچانے وہ کون ہے. اللہ قدردان ہے، اللہ قدردان ہے. جب یہ بندہ اللہ کو پہچانتا ہے تو پھر اللہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھے پہچانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، انا عند ظنی عبدی بی، میں بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. جب اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ میرے آقا، میرے مولا، میرے داتا میرے ساتھ یہ کام کریں گے، تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں، اچھا اس نے سب سے نگاہ کاٹ لی، سب سے نگاہ اس نے ہٹا لیا اور سب سے توجہ اس کی ہٹ گئی، اب صرف اور صرف میری طرف دیکھ رہا، تو پھر مجھے اس کا کرنا ہوگا. پھر اللہ اس کا کام بناتے ہیں. پھر اللہ اپنے غیبی نظام چلا کر، مشاہدے کے نظام سے ہٹ کر، مشاہدے کا نظام کیا ہے، کھانا کھائے گا پیٹ بھرے گا، پانی پیے گا پیاس بجھے گی، کمائے گا پیسے آئیں گے اور پیسوں سے چیزیں لائے گا، یہ سارا مشاہداتی نظام ہے. اللہ پھر غیبی نظام سے اس کا کام بنائیں گے، غیبی نظام سے اللہ اس کا کام بنائیں گے. ان جگہوں سے اس کا کام بنے گا جہاں ساری انسانیت کی عقلیں بیکار بے بس ہو جائیں، سب کی سمجھ جہاں سے ناکام، وہاں سے اللہ اس کے لیے کام بنائیں گے. اس لیے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم من فرج ورزقه اللہ من حیث لا یحتسب. یہ فرما رہے ہیں جو استغفار کو لازم پکڑ لے، استغفار کو لازم پکڑ لے، لازم اٹھتے بیٹھتے استغفار اس کا وظیفہ، اس کا ورد بن جائے، کثرت کے ساتھ کہہ رہا ہو، کثرت کم از کم 300 دفعہ استغفار کر رہا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں،
ہر زیق زیق عربی زبان میں زیق کے وسیع معنی ہے، ہر زیق سے اللہ اس کے لیے راستہ نکالیں گے، ہر زیق سے، ہر تنگی، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر وہ زیق جہاں پہ یہ تنگ ہو رہا ہے، جہاں یہ پھنسا ہوا ہے، وہاں سے اللہ اس کے لیے راستہ نکالیں گے، اور ہر غم کی جگہ سے اللہ اس کے لیے خوشی پیدا کریں گے، اور اس کے لیے رزق کا انتظام وہاں سے کریں گے جہاں وہم و گمان نہیں، یعنی سارے عقل مندوں اور سمجھداروں اور اسکیمیں بنانے والوں اور علم فضل والے اپنی اپنی اسکیموں، اپنی اپنی عقل اور سمجھ سے جہاں پہنچتے ہیں، وہاں سے نہیں، اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ، اس سے آگے کسی اور جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا انتظام کریں گے، اس کے لیے رزق کا انتظام کریں گے. رزق کسے کہتے ہیں؟ کھانا مل جائے، پانی مل جائے، یہ رزق. صرف اس کو رزق نہیں کہتے، انسانی فطرت کی تمام تقاضے، اس کی فطرت میں جو اس کے اندر اللہ نے تقاضے رکھ دیے، اسے بھوک لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، اسے سردی گرمی کے کپڑے کی ضرورت ہے، اسے سر چھپانے کے لیے چھت کی ضرورت ہے، اسے سواری کی ضرورت ہے، یہ مرد ہے اسے عورت کی ضرورت ہے، یہ عورت ہے اس کو مرد کی ضرورت ہے. ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت، خواہشات نہیں، اس کی ضرورت، وہ اس کے لیے رزق ہے. اس رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ کریں گے استغفار کی کثرت، استغفار کو لازم پکڑ. بھوک کی ضرورت ہے، بھوک کا انتظام کریں گے وہاں سے جہاں عقل فیل. یہ مرد ہے اسے بیوی کی ضرورت، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس بیوی کے رزق کا انتظام کریں گے. عورت ہے اس کو خاوند کی ضرورت، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاوند کا انتظام کریں گے استغفار پہ. اور میاں بیوی ہیں، ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اولاد کی ضرورت، اللہ تعالیٰ اولاد ان کے لیے رزق بنا دیا، اولاد کا انتظام کریں گے ان کے لیے رزق. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اصل بات جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ امت اپنے مقصد بعثت کو پہچانی یا نہیں پہچانی، ہم نے اپنے کام کو پہچانا نہیں پہچانا. اور جس نے کام سپرد کیا، رب العرش العظیم، عرش عظیم کے رب نے، رب الکائنات، زمین اور آسمان کے رب، خالق مالک نے جو کام سپرد کیا، اس کام کو پہچانا اور اس کام سپرد کرنے والے کو بھی پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ یہ وہ کام سپرد کرنے والا بے بس نہیں ہے، بے بس نہیں ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے خط لکھا کہ ایران کی فوجیں یوں چلی آ رہی ہیں، ایسی چلی آ رہی ہیں، کیا کریں ہم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط بھیجا، اس خط میں تین چیزیں بتلائیں کہ یہ تین کام کرو. سب سے پہلی چیز کہ جب تمہارا اور ان کا آمنا سامنا ہو جائے تو کیا کرنا، فاستعین باللہ، فاستعین باللہ. سب سے پہلی چیز اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ نہ اٹھے، مدینے کی طرف بھی مت دیکھو، اپنے تعداد کی طرف مت دیکھو، اپنے اسباب اور وسائل کو مت دیکھو. سب سے پہلی چیز فاستعین باللہ، مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگو. جب تمہارا اور تمہارے مد مقابل کا آمنا سامنا ہو تو مدد جو مانگنی ہے وہ اللہ سے مانگنی ہے، کسی اور کی طرف قطعاً نگاہ نہ جائے. استعانہ باللہ. اور دوسری چیز، مدد مانگنے کے بعد دل میں شک اور تذبذب نہ ہو. ہم بھی مانگتے ہیں مدد، اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن دل میں کھٹک ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیسے ہوگا، نہ اس سوچ کی ہماری ضرورت اور نہ دل میں کھٹک لانے کی ضرورت. وہ اللہ جو ان تمام اپنی تمام صفات میں باکمال ہیں وہ کیسے کریں گے کہاں سے کریں گے یہ اس کی مرضی ہے, اس کے ذمے ہے, انسان کے ذمے نہیں ہے. اس کے ذمے تو صرف اور صرف اسی سے مانگنا, اسی کی طرف نگاہ لگانا, اسی سے دل کو جوڑنا, اسی سے اپنے آپ کو لگائے رکھنا اور اسی کو چمٹے رہنا, چمٹے رہنا اللہ کو چمٹے رہنا, اور چمٹ کر اسی پر اعتماد اور بھروسہ کر لینا کہ میں نے اس سے مدد مانگ لی, بس اب تو سارا کچھ کرنا اسی کے ذمے. فاستعن باللہ وتوکل علیہ ہے تمہیں نے فرمایا. پہلی بات اللہ سے مدد مانگنی ہے کسی اور سے نہیں, اور اعتماد بھروسہ, اعتماد بھروسہ ثقہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ. میں نے مدد مانگ لی بس اب میرا کام بن گیا, اب میرا کام بن گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے آتا ہے, نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے اور آتا ہے, ہر آنے جانے پہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک مہمانی تیار کرتے ہیں. اب دن میں پانچ دفعہ جا رہا, پانچ دفعہ آ رہا, پانچ دفعہ جا رہا, پانچ دفعہ آ رہا, تو اس پانچ دفعہ آنے جانے پہ پانچ مہمانی اللہ نے اپنے ذمے واجب کر لی. اور دوسری ایک اور حدیث میں کیا فرمایا کہ جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتا ہے, گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتا ہے اور مسجد کی طرف جاتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گھر میں داخل ہوئے سلام کیا السلام علیکم اور مسجد کی طرف گیا نماز کے لیے اور اللہ کے راستے میں نکلا, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جو ان تین کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے اگر یہ زندہ رہا, اگر یہ زندہ رہا تو اللہ فرماتے ہیں میرے ذمے ہے کہ میں اس کو وافر مقدار میں رزق عطا کروں. وافر مقدار میں, معمولی نہیں, ضرورت کے بقدر نہیں, یہ نہیں فرمایا جتنی اس کو ضرورت ہے اتنی, ضرورت سے بھی زیادہ وافر مقدار میں اسے رزق دوں, اور اگر یہ مر گیا تو میرے ذمے ہے, مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں. اب جو ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی یہ بات سنی, سنتے ہی دل کی کیفیت یہ بن جائے کہ بس اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا حق ہے, سچ ہے, الصادق المصدوق کی زبان اثر سے یہ بات نکلی ہے, بس یہ بات تو یقیناً ہو گئی, ہو گئی. یہ دل کے اندر کی کیفیت یہ بن جائے, دل اللہ کے غیر سے ایسا صاف ہو کہ جو ہی اللہ کی بات آئے, اللہ کے رسول کی بات آئے, دل کے اندر گھر کر جائے, اور دل کی کیفیت یہ بن جائے کہ یہ بات ہو گئی, ہوگی نہیں, ہو گئی. آیت الکرسی پڑھ لی, صبح پڑھ لی, شام تک حفاظت ہو گئی, شام کو پڑھ لی, صبح تک حفاظت ہو گئی. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ پڑھ کے گھر سے نکلا سارے کام بن گئے, حفاظت بھی ہو گئی, ہدایت بھی مل گئی, عافیت بھی دے دی گئی, شیطان بھی اس سے دور ہو گیا, اللہ اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے اعمال کا یقین دل کے اندر اتر چکا اور راسخ ہو جائے. یہ امت کے بچے بچے کے یہ ذمہ تھا کہ اپنے دل کی کیفیت کو ایسے بنانا اور ساری انسانیت کے رخ کو موڑنا, اس کے لیے اپنی جدوجہد کرنا, اپنی فکر کو لگانا, اپنی سوچ کو لگانا, اپنی استعداد کو لگانا, اپنی صلاحیت کو لگانا, اور اپنی پوری طاقت اور قوت, اپنی عقل اور سمجھ اور اپنے علم سب کو اس کے لیے صرف کر دینا کہ پوری انسانیت کا رخ, پوری انسانیت کے دلوں کا رخ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کی ذات کے قرب کے درجات کے حصول کی فکر میں ہر ایک لگا ہو، ہر ایک اس فکر میں ہو کہ میرا میرے مولا سے تعلق بن جائے اور میرا میرے آقا سے تعلق بڑھتا چلا جائے، اس فکر میں اس سوچ میں امت کے بچے بچے کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کیسے انسانیت کے دلوں کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرا جائے۔ اگر اللہ سے منہ موڑ کر انسانیت اس زمین پہ رہیں گے تو زمین اللہ کی، آسمان اللہ کے، اللہ کی زمین پہ، اللہ کے آسمان تلے اللہ سے منہ موڑ کر اگر زندگی گزار رہا، یہ بیچارہ ناکامی نامرادی کی طرف جا رہا۔ اس کو وہاں سے کھینچ لانا اور اس کو اس تاریکی سے نکال لینا اور اس کو اس گمراہی سے ہدایت کی طرف پکڑ پکڑ کر لے آنا، جیسے رسول اللہ کی یہ فکر کہ امت کے کمر بند پکڑ پکڑ کر اس کو کھینچ رہے ہیں۔ آپ پر ایمان لانے والی امت جس کو اللہ نے ساری امتوں میں سے چنا، آپ والی محنت کے لیے، آپ کی فکر کے لیے، آپ والے درد اور کڑھن کے لیے اور اس غم کے لیے جس غم کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، جس فکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی امت کے ذمے وہی غم، وہی درد، وہی کڑھن، وہی جلن، وہی کسک دل میں، وہی محنت کی لگن اور وہ اسی تڑپ کے ساتھ یہ زندگی گزارتا ہو، ہائے انسانیت کیسے ظلمت سے نکل آئے، کیسے اندھیریوں سے نکل آئے روشنی کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو میدان قادسیہ سے پہلے متوجہ کر رہے ہیں کہ جب تمہارا اور ان کا مد مقابل کا آمنا سامنا ہو، پھر ادھر ادھر نہیں دیکھنا، پھر اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ یہ دشمن آ گئے ان کو مارنا ہے، نہیں، پہلے کام یہ کرنا کہ پہلے اللہ سے مدد مانگنی، پھر دوسرا کام مدد مانگ کر اسی پر اعتماد اور بھروسہ، اور تیسرا کام یہ کرنا ہے، وابعث الیہم رجالا من اہل النبر والرائے والجلد، ایک ایسی جماعت بنا کر بھیجنی ہے ان کی طرف جس جماعت میں تین خوبیاں ہوں، تین صفات والے ہوں، ایسی جماعت بنا کر بھیجو۔ تیسرا کام یہ، وہ جماعت کیا کام کرے گی؟ وہ جماعت ان کو اللہ کی طرف بلائے گی، وہی سب سے پہلی ذمہ داری، امت کے بچے بچے کے پیدا ہوتے ہی جو ذمہ داری اس کے ذمے میں آ گئی، جیسے انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات پیدا ہوتے ہی وہ نبی ہوتے تھے، نبوت کے کام کی ذمہ داری عام طور پر 40 سال کے بعد دی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نبی، لیکن نبوت والے محنت کی ذمہ داری جو آئی وہ 40 سال کے بعد آئی۔ ایسے ہی اس امت کے بچے بچے بچہ بچہ جو بھی اس امت کے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی اس کے ذمے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت ہے۔ ہاں، اس محنت کے بارے میں اس سے جو پوچھ ہوگی وہ تب ہوگی جب یہ مکلف ہو جائے گا، یعنی حد بلوغت پہ پہنچ جائے گا، اب اس سے پوچھ ہوگی، اس سے پہلے پوچھ نہیں ہے، لیکن ذمہ داری آ چکی ہے۔ لیکن ذمہ داری کی ادائیگی کے بارے میں پوچھ بلوغت کے بعد سے ہوگی کہ اس ذمہ داری کی ادائیگی میں کیا کوشش کی، کیا آپ کتنا اپنے آپ کو لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسرا کام کیا کرنا، پہلا کام اللہ سے مدد، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ نہ اٹھے، کسی اور کی طرف ذہن نہ جائے، کسی ہتھیار سامان اسباب کی وجہ کی طرف توجہ نہ جائے، بلکہ صرف اللہ کی طرف مدد، اللہ سے مدد اور اللہ پر اعتماد اور بھروسہ، اور تیسری چیز جو سب سے اہم کہ ایک جماعت بنائے اور یہ جماعت جا کر ان کو دعوت دے، ایک جماعت بنائے، جماعت جا کر اس کو دعوت دے۔ کس چیز کی دعوت؟ اللہ کی پہچان کروائے، اللہ کو بتلائے کہ اللہ یہ ہیں، ایسے اللہ سے منہ موڑ کر کہاں جا رہے ہو، ایسے عظیم الشان ہستی سے اپنے آپ کو توڑ کر کہاں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اے لوگوں، اللہ سے تعلق جوڑ لو، اللہ کی معرفت حاصل کر کے، اللہ کی پہچان حاصل کر کے، اللہ کے آغوش رحمت میں آ جاؤ، کام بن جائے گا. یہ ہے دعوت، اللہ کی پہچان کروانا، اللہ کو بتلانا اللہ کیسے رحیم ہے، کیسے کریم ہے، کیسے ستار ہے، کیسے غفار ہے. جو اس کو نہیں مانتا اسے بھی اللہ رزق دے رہا، اور جو اسے منہ موڑ کر جا رہا اسے بھی اللہ چھوڑے ہوئے ہے. اللہ حالانکہ ایسے قادر، ایسے مقتدر، اللہ اپنے ایک ارادے سے سارے نظام عالم میں تبدیلی پیدا کر دے، وہ اللہ کتنوں کی نافرمانیوں کے باوجود اسے چھوڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اللہ کے غضب اور غصے کا بھی اظہار نہیں ہو رہا. اسے مہلت پہ مہلت دے رہے ہیں، مہلت پہ مہلت دے رہے ہیں کہ شاید اب آ جائے، شاید میرا بندہ اب آ جائے، شاید میرا بندہ اب آ جائے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ میرا یہ بندہ توبہ کر لے، کیونکہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور حدیث قدسی میں اللہ کیا فرما رہا ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کانک منک ولا ابالی. ارے آدم کی اولاد، جو تو نے مجھ سے امید لگائی اور جو تو نے مجھ سے مانگا، میں نے تیرے سب کرتوتوں کو معاف کر دیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. ایسی عظیم ہستی، ایسے رحیم رحمان، ایسے کریم کہ معاف بھی کرے اور اس معافی کے اس پر جتلائے بھی نہیں، کسی کو بتلائے بھی نہیں، اور اس پر احسان بھی نہ جتلائے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. ابن آدم لو کانت برد لو بلغت ذنوب کا انان السما، ابن آدم لو بلغت ذنوب کا انان السما ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. ارے آدم کی اولاد، تیرے گناہ اس آسمان کے ڈھانپ لینے کے بقدر بادلوں جتنے ہو جائیں، اتنے گناہ ہو جاتے ہیں، اور تو ان گناہوں کے ساتھ مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیرے سب گناہ معاف کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. ایسے رحیم ہستی سے منہ موڑ کر کہاں جاؤ گے، کہاں جا سکتے؟ کون ہے جو ایسا کریم ہو اور ایسا رحیم ہو اور ایسا معاف کرنے والا غفار اور ایسا پردہ پوشی کرنے والا ستار؟ تو اللہ کی پہچان کروانا، آج انسانیت کو اللہ کی پہچان نہیں، اللہ کی پہچان نہیں، اللہ کی ذات اور صفات کے کمالات کا استحضار نہیں، اللہ کے کارنامے اس کے سامنے نہیں کہ اللہ کے کارنامے کیا ہیں، کیسے اللہ نظام کو چلا رہے ہیں، کیسے زندے میں سے مردے کو نکالتے ہیں اور کیسے مردے سے زندہ کو نکالتے ہیں، کیسے اللہ بیماروں کو صحت دے دیتے ہیں اور کیسے اللہ صحت مند کو بیمار کر دیتے ہیں. اللہ جس کو چاہیں، جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. وہ سمد بے نیاز ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، اور اپنے کرنے میں اللہ کسی کے محتاج نہیں. یہ دعوت، ہماری دعوت اللہ کو بتلانا، اللہ کو بیان کرنا، اتنا اللہ کو کہیں، اتنا اللہ کو سنیں، اتنا اللہ کے بارے میں سوچیں کہ دل دماغ اور روح پر اللہ ہی اللہ چھائے ہوئے ہوں، اللہ کے سوا سب سے تعلق کٹ جائے. وراء الورا، وہ اللہ اکبر الاکبر، سارے بڑوں سے بڑے، والاکبر اور اکبر الاکبر، وہ بڑے اور تمام بڑوں سے بھی بڑے. اسی اللہ کو لے کر چلنا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، اللہ سے مدد مانگو، اللہ پر بھروسہ اعتماد کرو، اور جماعت بناؤ، جو جماعت جا کر دعوت دے رستم کو، جو ایرانیوں کا جرنیل تھا سب سے بڑا، جس کو کسرا نے بھیجا میدان قادسیہ کے لیے، اس کو جا کر دعوت دے، جماعت جا کر دعوت دے. کیوں دعوت دے؟ آگے فرما رہے ہیں، اس لیے دعوت دے، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلُ دُعَائِهِمْ فَلَجًا عَلَيْهِمْ وَتَوْحِينًا لَهُمْ، کیونکہ اللہ، یعنی فرمایا ان کی دعوت، آج ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، آج ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے بیان کیا، ہماری دعوت سے، ہمارے بیان سے، ہماری تشکیل سے، ہمارے گشت سے، ہماری تعلیم سے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور ایسے ہو گیا اور ایسا مجمع آ گیا، کچھ نہیں، سب خالی، سب بے. حید عمر فرما رہے ہیں اللہ اس جماعت کی دعوت کو ذریعہ بنائیں گے، اللہ بنائیں گے، جماعت کی دعوت اصالتاً کچھ نہیں، اللہ اس جماعت کی دعوت کو ذریعہ بنائیں گے تمہارے ان پر غالب آنے کا. جماعت دعوت جماعت دے گی، لیکن اس جماعت کی دعوت کو اللہ ذریعہ بنائیں گے تمہارے غالب آنے کا اور دشمنوں کے ذلیل اور رسوا ہونے کا. اللہ بنائیں گے. لیکن جماعت کیسی ہو؟ فرمایا جماعت میں تین خوبیاں، تین صفات ہوں. ایک تو جماعت غور فکر والی ہو، بے فکری کے ساتھ نہ چلتی ہو، ایسی جماعت نہ ہو جس پہ کوئی فکر نہ سوار ہو، فکر کے ساتھ چل رہے ہیں. فکر کیا؟ وہ فکر جس فکر کے ساتھ اللہ نے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو بھیجا اور جس فکر کے ساتھ سید الانبیاء اس دنیا میں محنت کرتے رہے، وہ والی فکر. انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کی فکر، انسانیت کے دلوں کے رخ کو اللہ کی طرف موڑنے کی فکر. تو جماعت فکر والی ہو اور جماعت رائے رکھنے والی ہو. اس لیے حضرات ہمارے کیا فرماتے ہیں، نئے سے نئے آدمی سے جماعت میں رائے لو تاکہ اس میں رائے دینے کی استعداد پیدا ہو. اور تیسری صفت بتلائی اس جماعت کی کہ جماعت باہمت ہو، باہمت، بزدل نہ ہو. اس لیے کہ بزدل کے ساتھ خدا کی مدد نہیں ہوتی. باہمت، عالی ہمت والے ہوں، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو، اللہ کے سوا کسی سے امید نہ ہو. اس لیے کہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی دعوت دینے والا، اللہ کی پہچان کروانے والا، اللہ کی صفات، اللہ کے آغوش رحمت میں لوگوں کو کھینچ کر لانے والا، وہ دنیا کے کسی انسان کے، دنیا کے کسی مخلوق کے، کسی چیز کے اثر کے ساتھ میدان میں نہیں آیا کرتا. نہ وہ کسی بادشاہ کا اثر لیتا ہے، نہ وہ کسی غنی مالدار کے اثر کے ساتھ چلتا ہے، نہ کسی کے ملک کے اثر کے ساتھ، نہ مال کے اثر کے ساتھ، نہ کسی کے دولت اور خزانے کے انبار کے اثر کے ساتھ، نہ کسی کی طاقت اور قوت کا اثر اس کے دل پہ ہوتا ہے. وہ کسی کے غریبی سے بھی متاثر نہیں ہوتا، وہ کسی کی فقیری سے بھی متاثر نہیں ہوتا کہ یہ بیچارہ فقیر ہے، یہ کیسے اللہ کے راستے میں نکل سکتا ہے، اور یہ اتنے بڑے شیخ صاحب، ان کو تو فرصت ہی نہیں. جو اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کے آغوش رحمت میں لوگوں کو کھینچ کر لانے والا، وہ انسانیت کے اور دنیا کی مخلوقات کے کسی چیز کے متاثر ہو کر اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتا. اس کے سامنے صرف اور صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی ذات اور اللہ کے امر کا تاثر ہوتا ہے. وہ اللہ کے امر کے زیر اثر اللہ کی ذات کی طرف انسانیت کو بلا رہا ہوتا ہے، اس کے سوا اس کے دل دماغ روح پہ کسی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. کسی کے اثر کے بغیر، کسی کی مالداری، کسی کی غریبی، کسی کی بیماری، کسی کی کمزوری، کسی کے طاقت اور قوت، کسی کے کسی چیز کا ذرہ برابر بھی دائی کے دل پہ اثر نہیں ہوتا کہ یہ بیچارہ کمزور معذور یہ کیسے جائے گا. حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت دہلوی کے یہاں بیماری کوئی عذر نہیں تھا، بیماری کوئی عذر نہیں. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کہ یہ بیمار ہے، یہ اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتا. بیماری اللہ کے راستے میں نکلنے سے مانے نہیں، کوئی کمزوری اللہ کے راستے میں نکلنے سے رکاوٹ مانے نہیں. اس لیے دائی بیماری کو اثر لے کر گھبراتا نہیں کہ یہ بیمار ہے، اس کو میں کیسے دعوت دوں، یہ تو چل ہی نہیں سکتا. ہمارے حاجی عبداللہ صاحب کیا فرماتے، ہماری اندھی نابینا عورت، اپاہج نابینا عورت جو بستر سے حرکت نہیں کر سکتی، خود اٹھ نہیں سکتی، پانی لے نہیں سکتی، پانی خود پی نہیں سکتی، وہ اندھی نابینا اپاہج عورت بستر پہ لیٹے لیٹے وہ فکر، وہ سوچ، وہ دعا کر سکتی ہے جو اللہ جس کے ذریعے سے اللہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا اس کو ذریعہ بنا دے. امت کے ایک ایک فرد کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی، ہر مرد عورت کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا. اس کی سوچ اور فکر یہ ہو. اور اسی سوچ اور فکر کے ساتھ وہ چل رہا، اسی سوچ اور فکر کے ساتھ وہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ایک چیز تو یہ کہ ہم اپنے اندر اس ذمہ داری کا احساس پیدا کریں کہ میرے ذمہ یہ ہے کہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کام والا ہوں، اور اپنے آپ کو اپنی پہچان کہ میں حضور کے کام والا اور یہ کام میرے ذمہ دینے والا کون، اس کی بھی پہچان ہو، اس ہستی کا استحضار ہو کہ وہ عظیم ہستی کیسی ہے، کیسی طاقت قوت والی۔ اگر میں اس کے کام میں لگا ہوا ہوں تو پھر وہ ہستی جس نے میرے ذمہ کام لگایا وہ میرے ساتھ کیسے ہوگا، اس کی مدد اور نصرت میرے ساتھ کیسے ہوگی۔ اور دوسری بات کہ میرے ذمہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت ہے، اور میرے ذمہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محنت کے ذریعے سے ساری انسانیت کو آپ والی محنت پہ لانا، یہ بھی میرے ذمہ کہ ساری انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت پہ لانا، ہر ملک والے، ہر زبان والے، ہر علاقے والے، ہر رنگ نسل والے، ہر مرد عورت، ہر بوڑھے جوان، ہر بچے کو اس رخ پر لانا اور اس کو اللہ سے جوڑنا اور حضور والی محنت پہ اس کو لا کے کھڑا کرنا، یہ میرے ذمے ہے، ہم میں سے ہر ایک کے ذمے۔ اور اس ذمہ داری کو لے کر مجھے چلنا چاہیے تھا کہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والے کے کام والا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کام میں سب سے پہلی چیز دلوں کے یقین کو درست کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اتنا کریں، اتنا سنیں، اور اتنا اس کو تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچیں اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں کہ دلوں کا یقین اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کی طرف جڑ جائے۔ اور پھر روزانہ وقت مقرر کر کے ایمان مفصل کی سات چیزوں کو تفصیلی کہنا اور سننا اور سوچنا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہ جو ایمان مفصل کی سات چیزیں ہیں ان کو روزانہ کہنا، بار بار کہنا، تفصیل کے ساتھ کہنا، کیسے اللہ، کیسے فرشتے، کیسے رسول، کیسی کتابیں، جنت، دوزخ، وہ غیبی چیزیں، اس کا تذکرہ، اور اتنا کہنا کہ ایسا ہو جائے جیسے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر جنت اور دوزخ ہمارے دائیں اور بائیں لا کے رکھ دیا جائے تو بھی یقین میں کوئی ترقی نہ ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت اور دوزخ کے تذکرے کو سن کر دل کا یقین ایسا بن چکا کہ جو آپ نے فرمایا، ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہوں لیکن آپ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اور آنکھوں کا غلط دیکھنا قرب قیامت میں ہوگا، جب دجال آئے گا تو دجال اپنے ساتھ جنت اور دوزخ لے کر پھرے گا، جو دجال پر ایمان لائے گا وہ دجال اس کو اپنی جنت میں داخل کرے گا، اور جو دجال پر ایمان نہیں لائے گا دجال اس کو اپنی دوزخ میں داخل کرے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دجال کی جنت حقیقت میں دوزخ ہے، اور دجال کی دوزخ حقیقت میں جنت ہے۔ دجال جس جنت میں داخل کر رہا وہ آگ اور انگارہ ہے، حالانکہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ جنت کے باغ و بہار نظر آ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، اس لیے حضرت علی نے فرمایا، سرکار کے فرمان کا اتنا یقین ہمارے دل میں بیٹھ چکا، اتنا ہمیں اس پر یقین ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، لیکن سرکار کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس بھائی کو جس کے بھائی کا پیٹ خراب تھا کہ شہد چڑھاؤ، شہد، اور ہر دفعہ آ کے کہتا بیماری بڑھ گئی، تو حضور نے کیا فرمایا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا، اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اتنا کہیں ان ایمانیات کی باتوں کو روزانہ کی مجلسوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے مساجد کے اندر، اپنے کام کی جگہوں پہ اس کے اتنا تذکرہ ہو، اتنا کہنا ہو، اتنا سننا ہو کہ جو ہی جنت کا لفظ آیا، جنت کا لفظ آتے ہی جنت کے مناظر آنکھوں کے سامنے آ جائے، جنت کے مناظر آنکھوں کے سامنے آ جائے، دوزخ کے لفظ کو سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جائے، جسم کانپ رہا ہو، تھر تھرا رہا ہو، دل گھبرا رہا ہو کہ ہائے ایسی دوزخ، اللہ کی نافرمانی کر کے میں ایسی دوزخ میں جاؤں گا۔
اور روزانہ فضائل کی مجلسوں میں بھی بیٹھیں، روزانہ فضائل کی مجلسوں میں بھی بیٹھیں، فضائل کی تعلیم وقت مقررہ میں، فضائل کی تعلیم میں بھی لگے اور اس میں بھی روزانہ لگے، اور اس یقین کی کیفیت کے ساتھ لگے کہ جیسے جتنی بھی اجتماعی مجالس ہیں، جیسے ہماری یہ مجلس ہے اور سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور اس مجلس کے اوپر اللہ کی رحمت کیا برس رہی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت ان پہ برس رہی ہے، اللہ کی رحمت نے اپنے آغوش میں اس کو لیا ہوا ہے اور سکینہ ان پہ نازل ہے، سکینہ ان پر نازل ہے اور فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہیں، فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہیں، رحمت ان پہ برس رہی ہے، رحمت نے اپنی چادر تان لی اور سکینہ جو خاص قسم کی رحمت وہ ان پر نازل، اور اللہ تعالیٰ ذکر اللہ فی من عندہ، اور اللہ عرش عظیم کے رب، کائنات کے رب، ذرے ذرے کے رب، ہر مخلوق کے رب، ہر وزیر بادشاہ کے رب، ہر صدر کے رب، ہر بڑے چھوٹے کے رب، وہ رب عرش عظیم کے رب اس مجلس والے کا تذکرہ اپنے یہاں کر رہے ہیں، اس کو تو خوشی سے جھوم جانا چاہیے کہ اللہ میرا تذکرہ کر رہے، میں اس قابل کہ کائنات کا رب میرا تذکرہ کرے اپنی مجلس میں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا دل میں ایسا یقین گر جائے، دل کے اندر یقین راسخ ہو جائے، پیوست ہو جائے کہ آپ کا فرمان حق ہے، سچ ہے کہ اللہ تذکرہ فرما رہے، کہ آج فلاں بڑے کی مجلس میں تمہارا ذکر ہو رہا تھا، پھر کھوت پوریت کی پوچھتے کیا ہو رہا تھا، تمہارا ذکر کر رہے تھے وہاں پہ، فلاں صاحب جو تھے نا وہ بڑے صاحب، وہ تمہارا ذکر کر رہے تھے، اچھا کیا کہہ رہے تھے، وہ بار بار پوچھتا ہے، بار بار اس کے پیچھے لگا ہوتا، کیا کہہ رہے تھے، اور اگر کوئی اچھی بات ہے تو اور پوچھتا ہے، اور بھی کچھ کہہ رہے تھے، اور بھی کچھ کہہ رہے تھے، اور بھی کچھ کہہ رہے تھے، اور جو کچھ زیادہ ہی دیندار ہیں ہمارے جیسے، تو اگر کہیں کہ جی فلاں بزرگ جو تھے نا وہ تمہارا ذکر کر رہے تھے، وہ بزرگ سارے بیٹھے ہوئے تھے پانچ چھ، اس میں تمہارا ذکر ہو رہا تھا، تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا، کہتا کیا کہہ رہے تھے وہ، بار بار پوچھتا ہے، اور اگر کہتا چل جائے تمہاری تعریف کر رہے تھے تو پھر تو دیکھو حال، پھر سو کو بتائے گا کہ بزرگ بھی میری تعریف کرتے ہیں، بزرگ بھی میری تعریف کرتے ہیں، ساری دنیا کے بزرگ، ساری دنیا کے غوث قطب ابدال، ساری دنیا کے انبیاء، آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے انبیاء اور سارے، یہ تو سارے اللہ کے برگزیدہ مقربین ابرار، اور دنیا کے جتنے بڑے ہیں، جتنے صدر وزیر اور جتنے بادشاہ اور جتنے کرم فرما، جتنے صنعت والے، کارخانے والے، اور جتنے زمینوں والے اور نوکریوں والے اور ڈگریوں والے، اور جتنے چیزوں اور اسباب سامان والے، یہ سب کے سب بھی جمع ہو جائیں تو خالق کائنات کے مقابلے میں کیا حیثیت، عرش عظیم کا رب، عرش عظیم کا رب، کائنات کے ساتوں آسمان زمین کے رب، رب السماوات والارض، وہ اللہ ذرے ذرے کے بنانے والے اللہ اپنی مجلس میں تذکرہ کر رہے ہیں اور اس کے دل میں خوشی کی لہر ہی نہیں اٹھی، خوشی کی کیفیت ہی پیدا نہیں ہوئی، کسی سے نہیں پوچھا اس نے کہ اللہ کیا تذکرہ کر رہے ہوں گے ہمارا، کبھی کسی بیان میں، کسی تعلیم میں، کسی اجتماعی مجلس سے اٹھنے کے بعد ہم نے ایک دوسرے کو مبارکبادی دی، مبارک ہو بھائی، مبارک ہو، اللہ تذکرہ کر رہے تھے، اللہ فرشتوں کے یہاں ہمارا تذکرہ کر رہے تھے، تمہارا میرا تذکرہ اللہ کے یہاں ہو رہا تھا، کبھی ہم نے ایک دوسرے کو مبارکبادی نہیں دی، دھیان ہی نہیں دیا، خیال ہی نہیں دیا، مجلس کے اختتام پر اعلان ہوتا ہے قومو، اٹھو، اٹھو اس حال میں، اٹھو اس حال میں، مغفور لکم، تمہارے سب گناہ معاف، سب گناہ معاف، کبھی اٹھتے ہوئے، کبھی اٹھتے ہوئے اس کا خیال آیا، کبھی اٹھتے ہوئے دل کے اندر خوشی کی اور فرحت کی یہ لہریں اٹھی، دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی، دماغ خوشی سے جھومتا ہوا اٹھا، ساتھیوں کو ایک دوسرے سے کہ گلے مل کر مبارکبادی دینے کی کیفیت بنی کہ لو ایسی مجلس سے ہم اٹھے کہ عرش عظیم کے رب نے ہمارے گناہ معاف کر دیے، ہم تو ایسی جگہ سے اٹھ کر آ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی ان اجتماعی مجالس سے اٹھ کر جائے اور جا کر قسم کھا کر کہے، قسم کھا کر کہے کہ میں ایسی جگہ سے آ رہا ہوں کہ میرے سب گناہ معاف ہو گئے، بتلاؤ یہ قسم میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کی بات تھوڑی ہے. الصادق المصدوق، امام المرسلین، خاتم النبیین، اللہ کے سب سے زیادہ اونچے مقرب ترین ہستی، بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر ان کی طرف سے ہے کہ جب ایسی مجلس سے اٹھو تو تمہارے سب گناہ معاف، اور صرف گناہ معاف نہیں، قد بدلت سیئاتکم الحسنات، سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا. 1,00,000 گناہ 1,00,000 نیکی بن گئی، 2,00,000 گناہ تھے تو 2,00,000 نیکیاں بن گئی تمہاری. ایک آدمی کسی دفتر میں ملازم، کسی کارخانے میں ملازم، کارخانے کا مالک، دفتر کا مالک افسر بلاتا ہے اور اس کو جتلاتا ہے، دیکھے تیرے کرتوت یہ ہیں، تو نے یہ کیا، اب یہ کانپ رہا ہے، دل اس کے تھر تھرا رہا ہے اور بدن کانپ رہا ہے اور اندر خوف اس پر مسلط ہے. بس ابھی چند لمحے میں میری چھٹی ہو گئی، میری چھٹی ہونے والی ہے، اب اس خوف سے مارے کہ نوکری میری گئی، اندر سے کانپ رہا. پھر مالک اس کو کیا کہتا ہے، ادھر آ جاؤ، قریب آ جاؤ، اور کہتا لو میں نے تیری ساری غلطیاں معاف کر دی، اور یہ لو نئی چابی، نئی گاڑی کی نئی چابی تجھے بطور انعام کے دے دیا، پچھلی غلطیاں معاف کر دی. تو بسا اوقات خوشی میں وہی جان چلی جاتی. اگر کوئی مالک اپنے نوکر کے ساتھ ایسا کرے تو خوشی میں وہی جان نکل جاتی ہے، اور یہاں خیال بھی نہیں آتا کہ عرش عظیم کے رب نے، ہمارے خالق اور مالک نے، ہمارے داتا اور آقا نے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اس گناہوں کے بقدر نیکیوں کے ڈھیر اور انبار لگا دیے، اور ہمیں اس کا خیال بھی نہیں آیا. میرے اللہ میرے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، اے میرے بندے تیرے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں، اور اس کو اپنے مولا کی پہچان ہی نہیں. جب بھی کسی اجتماعی مجلس میں بیٹھے اس کیفیت کے ساتھ بیٹھے، اور جب اس مجلس سے اٹھے اس سرور اور خوشی کی کیفیت کے ساتھ اٹھے، آنکھوں سے آنسو، خوشی کے آنسو جاری ہوں آنکھوں سے، خوشیوں میں جیسے آنسو جاری ہوتے ہیں، کہاں میں، کہاں میرا آقا، کہاں میرے مولا، اور کہاں مجھ جیسا انسان، میرے جیسا عاجز مسکین بے بس بے کس، اور وہ آقا، وہ اللہ، اس اللہ نے میرے ساتھ کیسے کریمی کی کہ مجھے ایسے مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دے دی کہ جس مجلس کے بارے میں اس اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے. کوئی اپنے زور اپنی طاقت سے آیا یا اس اللہ نے محبت کی نگاہ ڈالی تو اس مجمع کو کھینچ کر لا کر یہاں اپنی بات سننے کے لیے بٹھا دیا. کوئی کسی کو کھینچ کر نہیں لا سکتا. اس لیے تفاسیر میں آتا ہے کہ انبیاء کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے اور شیطان کسی کو گمراہ نہیں کرتا. انبیاء تو ہدایت کی محنت کرتے ہیں، انبیاء ہدایت والی محنت کرتے ہیں. جو اس محنت کو اختیار کرتا ہے، اس محنت والے طریقے پہ چلتا ہے، تو اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، ہدایت اللہ دیتے ہیں. شیطان گمراہی کی محنت کرتا ہے، گمراہی کی اس کی میں جال بچھاتا ہے. جو گمراہی شیطان کے اس گمراہی کے جال میں آتا ہے اور اس کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. گمراہ اللہ کرتے ہیں، ہدایت اللہ دیتے ہیں. ترتیب صرف یہ ہے، انبیاء ہدایت والی محنت کریں گے اور اس محنت کے راستے بتلائیں گے، راستے پہ جو آتا جائے گا اللہ اس کو ہدایت دیتے چلے جائیں گے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے صدقے اس امت پہ جو ذمہ داری آئی تھی، اس امت کے بچے کی جو محنت بنی تھی، جو کام بنا تھا، وہ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے میں پیدا کرنا، اور پوری انسانیت کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت کی ذمہ داری کا احساس پیدا کرانا، یہ اس امت کے بچے کے ذمہ تھا. پوری انسانیت کو اندھیریوں سے نکالنا، پوری انسانیت کو گمراہی سے نکالنا، اس کی کوشش کرنا. نکالیں گے اللہ، کوشش یہ کرے گا، اور کوشش کر کے راستے یہ بتلائے گا، ان کو فضائل یہ سنائے گا، اور ان کو اللہ کے کارنامے یہ بتلائے گا، اور ان کو اللہ کی رحیمی اور کریمی اور اللہ کی صفات اور اللہ کے کمالات کا بتلانے والا یہ بنے گا. لیکن اللہ اس کو پھر اپنے آغوش رحمت میں لے کر اس کی دنیا کے بھی کام بنائیں گے، آخرت کے بھی کام بنائیں گے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت کو اپنی محنت بنانا، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو، جس میں ہم سے کوتاہی بہت ہوئی، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے تمام شعبہ زندگی میں چالو ہو جائیں، زندہ ہو جائیں اور چالو ہو جائیں ہر ہر شعبہ زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو جائیں۔ ہم اصل حضور کے کام کے ہیں، آپ کی محنت ہماری محنت، آپ کا غم ہمارا غم، آپ کی فکر ہماری فکر، آپ کا درد ہمارا درد، آپ کا کڑن ہمارا کڑن، ہمارا بچہ بچہ آپ کی محنت کے لیے۔ اور جب ہم آپ کی محنت کے لیے ہیں پھر کارخانے میں کیوں جا رہے ہیں، پھر ملازمت پہ کیوں جا رہے ہیں، پھر ہاسپٹل کیوں جا رہے ہیں، پھر انجینئرنگ کے دفتروں میں کیوں جا رہے ہیں، پھر اپنے ان نوکری چاکریوں کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں نہیں، نوکریوں چاکریوں کی سے منع نہیں کرتے ہمارے اکابر ہمارے بزرگ، یہاں جانے کا مقصد بدلواتے ہیں۔ آج تو ہم اس لیے جاتے ہیں، آج جو ہماری سوچ ہے وہ سوچ یہ ہے کہ میں کارخانے جاؤں گا، وہاں 8 گھنٹے ڈیوٹی کروں گا اور ملازمت صحیح طریقے سے کروں گا، مہینے میں مجھے تنخواہ ملے گی اور اس تنخواہ میں پیسے آئیں گے اور اس پیسے سے میری ضرورت، میرے گھر والوں کی ضرورت، میرے بچوں کی ضرورت اور میرے اور تقاضے اور حاجتیں پوری ہوں گی۔ یہ غلط یقین، غلط سوچ، غلط فکر ہے۔ ہم تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کام والے ہیں، آپ کی محنت ہماری محنت ہے، آپ کے کام کو ہم اپنا کام بنائیں گے۔ جب آپ کی محنت اور کام کو لے کر چلیں گے تو اللہ غیب سے ہمارے سارے کام بنائیں گے۔ پھر دفتر کیوں جا رہے ہیں بھائی، پھر کارخانے میں کیوں جاتے ہو بھائی؟ دفتر میں، کارخانے میں، ملازمت پہ، زمینداری پہ اس لیے جانا ہو رہا ہے، اس لیے جانا ہو رہا ہے کہ اس شعبے سے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس طریقے کو اس دفتر میں، اس کارخانے میں، اس وزارت میں، اس عدالت میں، اس حکومت میں، اس ذمہ دارے میں چالو زندہ کرنے اور چالو کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ چاہے اس کو اس کی تجارت سے ایک ٹکا، ایک پیسہ نفع ہو یا کروڑوں کا نقصان ہو جائے، اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی تجارت میں زندہ کر دیا اور چالو کر دیا، یہ کامیاب ہو گیا، ہو گیا۔ چاہے ایک پیسہ اس کو نفع نہ ملے اور چاہے کروڑوں کا نفع ملے اور چاہے کروڑوں کا نقصان ہو جائے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس شعبے میں، اس شعبے میں زندہ ہو گیا تو میں کامیاب ہو گیا۔ اگر اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ ہمارا کاموں پر جانا، اپنے مشاغل میں، دنیاوی مشاغل میں جانا ہے، تو پھر نفع آنے پر خوشی نہیں ہوگی اور نقصان پر رنج نہیں ہوگا۔ پھر خوشی اس بات پہ ہوگی کہ میں نے حضور کا طریقہ وہاں چالو کر دیا، اور رنج اس بات پر ہوگا کہ ہائے مجھ سے حضور کا طریقہ وہاں چالو نہیں ہوا۔ خوشی اور رنج کا معیار بدل جائے گا، خوشی اور غمی کا معیار پھر بدل جائے گا۔ ابھی تو اگر دکان میں، تجارت میں، ملازمت میں نفع ملا، تنخواہ ملا، تنخواہ لے کر خوشی خوشی گھر آ رہا، خوشی خوشی گھر آ رہا، تنخواہ مل گئی اور راستے میں جیب کٹ گیا، سارا تنخواہ چلا گیا۔ تنخواہ ملنے پہ خوشی اور تنخواہ جیب کٹ کر جانے پہ رنج ہو رہا اس کو، اس کا مطلب ابھی ہمارے دفتر پہ جانے کا معیار بدلا نہیں، ابھی بدلا نہیں۔ دیکھنے کی چیز یہ کہ میں دفتر جا رہا تھا، میں جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گیا نہیں گیا، میں دفتر میں داخل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوا نہیں ہوا، میں دفتر میں بیٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یا نہیں، میں دفتر میں آنے والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ملا یا نہیں ملا۔ دیکھنے کی چیز تو یہ ہے، میں اپنے زمین پہ گیا کس طریقے سے گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ذمہ دارے کا، اس کا لحاظ رکھ کر میں نے ذمہ دارہ کیا یا نہیں کیا؟ تمام شعبہ زندگی میں، تمام شعبہ زندگی میں، عدالت میں، سیاست میں، حکومت میں، وزارت میں، صدارت میں، کارخانے میں، دفتروں میں، گھروں میں، بازاروں میں، اپنے دکانوں میں، ہمارا جانا، ہمارا جانا اور وہاں کی چیزوں کو برتنا اور وہاں کی چیزوں میں لگنا صرف اور صرف ایک کام کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تمام شعبہ زندگی میں چالو ہو جائیں، چالو ہو جائیں۔ ہمارا لین دین، ہمارے معاملات، معاشرت، ہماری غمی اور خوشی، شادی اور بیاہ، سب کا سب میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ چالو ہو جائے۔ ہم نے اس کی آواز نہیں لگائی، آپ والی محنت ہماری محنت بن جائے، یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، تمام شعبے میں، تمام زندگی کے شعبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چالو ہو جائے، یہ دونوں کام ہمارے ذمے تھے، ہمارے بچے بچے کے ذمے تھے۔ بچے بچے کے ذمے یہ دونوں باتیں. مجھے روٹی کی ضرورت ہے, مجھے روٹی کی ضرورت ہے, گھر میں روٹی کی ضرورت ہے. بچے صبح صبح جائیں گے مدرسے, گھر والے جائیں گے کام پہ, تو اس کے لیے ناشتہ بنانے کی ضرورت, ڈبل روٹی دودھ دہی اس کی ضرورت, گاڑی میں تیل نہیں ہے پیٹرول نہیں ہے پیٹرول کی ضرورت. اب یہ جس کی ضرورت حاجت, روٹی ضرورت حاجت, دکان سے چیزیں لانا دودھ دہی لے کر آنا اس کی ضرورت حاجت, گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا اس کی ضرورت حاجت. اب ایک تو یہ ہے, ایک تو یہ ہے جو آج روزمرہ ہمارے اندر زندگیوں میں ہے, وہ کیا ہے, ہم گئے جلدی سے گئے اپنی ضرورت حاجت, پیسے جیب میں ہیں, یقین پیسے پہ ہے, پیسے نکالا ضرورت حاجت کی چیز لی اور آگے میری حاجت پوری ہو گئی. بھوک لگی تھی روٹی لے کے لینے گئے تندور سے, روٹی لے کر آئے سالن گھر میں پکا تھا کھا لیا بھوک ختم. ایک تو یہ ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا, جس کے ذمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت لگی ہوئی ہے اور جس کے ذمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت لگی ہوئی ہے اور جس کے ذمے یہ کام ہے کہ تمام شعبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چالو ہو جائے, وہ اس طریقے سے نہیں جائے گا. وہ گھر سے نکلا ہے, اسے حاجت ضرور ہے, لیکن وہ گھر سے اپنی اس حاجت کے اصل تکمیل کے لیے نہیں جا رہا, بلکہ اپنی اس حاجت کی تکمیل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کو چالو کرنے کے لیے جا رہا ہے. ہم جو پیٹرول پمپ پہ جا رہے ہیں پیٹرول ڈلوانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, ہم اپنے پیٹرول کی حاجت میں, پیٹرول لینا میری گاڑی میں ضرورت ہے, میری گاڑی کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کو لینے کے لیے میں جا رہا, تو کس نیت سے, کس عزم, کس فکر سوچ سے جا رہا ہوں کہ اس پیٹرول لینے کی حاجت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے, میں تو اس کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں دکان پہ سبزی والے کے پاس گیا سبزی لینے کے لیے نہیں, سبزی لینے کی جو میری ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, اس طریقے کو چالو کرنے, زندہ کرنے کے لیے میں سبزی کی دکان پہ گیا ہوں. ضرورت تو پوری ہو ہی جائے گی, اصل تو آپ کا طریقہ چالو کرنا تھا, اس کے لیے میں یہاں آیا تھا, اس کے لیے یہاں آیا تھا. جو اس سوچ فکر کے ساتھ جائے گا, اس سوچ فکر کے ساتھ جائے گا پھر دکاندار کو پیسے بائیں ہاتھ سے نہیں دے گا, بائیں ہاتھ سے پیسے نہیں دے گا. جو اس سوچ اور فکر کے ساتھ جائے گا وہ اس دکاندار کے بائیں ہاتھ سے چیز دینے کو نہیں لے گا, وہ اس کو سمجھائے گا, اس لیے کہ اس کے ذہن میں سوچ کیا ہے, چیز لینا میری اصل نہیں, اصل تو حضور کا طریقہ یہاں چالو کرنا تھا, چیز لینا تو ضمناً تھا کہ اس چیز لینے میں آپ کا طریقہ کیا ہے, میں تو اس کو زندہ کرنے کے لیے اس دکان پہ آیا تھا. پھر یہ اس کو سمجھائے گا, بھائی ہم مسلمان ہیں, دیکھو مسلمان جب لینے دینے کا معاملہ کرتا ہے تو دائیں ہاتھ سے کرتا ہے, دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور دائیں ہاتھ سے لیتا ہے, اور جب دائیں ہاتھ سے برتتے ہیں بسم اللہ کہہ کر دیتے ہیں, بسم اللہ کر کے لیتے ہیں, آنے والا سلام کرتا ہے, بیٹھا ہوا جواب دیتا ہے, تو اس سلام اور جواب سے یہ منافع ملتا ہے اور دائیں ہاتھ سے لینے دینے پہ یہ برکت ہوتی ہے, اور برکت کی تھوڑی آمدنی بے برکت کے کروڑوں کے منافع سے کہیں بہتر ہے. اس کو فضائل بتلائے گا, فضائل بتلائے گا. تو جو گھر سے نکلا اپنی ضرورت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چالو کرنے کی نیت سے, تو وہ جب وہاں سے آئے گا, ہاں, اور جب وہ پیسے لینے کے لیے, دکاندار پیسے لینے کے لیے بائیں ہاتھ آگے کرے گا تو اس کو بائیں ہاتھ میں پیسے نہیں دے گا, یہ نہ خود بائیں ہاتھ سے دے گا نہ لینے والے کو بائیں ہاتھ میں دے گا, خود دائیں ہاتھ سے دے گا اور لینے والے کو دائیں ہاتھ میں دے گا. اس لیے کہ اس کے ذہن میں, اس کے دل میں, اس کے دماغ پہ یہ بات چھائی ہوئی ہے کہ میں اس جگہ آیا ہوں اس شعبے سے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ زندہ ہو کر چالو ہو جائے, اس لیے آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہماری محنت, آپ کا کام ہمارا کام, آپ کی فکر ہماری فکر, آپ کا غم ہمارا غم, آپ کا درد ہمارا درد، آپ کی کڑن ہمارا کڑن، اور آپ کے دل میں جو کسک تھی، آپ کے دل میں جو تڑپ اور غم اور حزن تھا، وہ اس امت کے بچے بچے کے دل میں اور اس کے دماغ پہ اور اس کے روح پہ چھائی ہوئی ہو، کہ امت کے ہر بچے کو اور انسانیت کے ہر فرد کو اللہ کی طرف موڑنا ہے، اور تمام شعبہ زندگی میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چالو کرنے کی کوشش اور محنت ہمارے ذمے، اور ساری انسانیت کو اس پر لانا یہ بھی ہمارے ذمے. ابھی ہمارے جولائی کے ماہانہ مشورے میں مولانا محمد احمد صاحب نے فرمایا کہ آج ہم نے کیا سمجھ لیا، وقت دینے کو کام سمجھ گئے، وقت دینے کو ہم نے کام سمجھ لیا. دو چار مہینے دے دیا بس وہ کام ہو گیا، چلہ دے دیا کام ہو گیا، سال سات مہینے دے دیے وقت فارغ کرنے کو ہم نے کام بنا سمجھ لیا کہ کام وقت دینا یہ کام ہے. وقت دینا تو کام سیکھنے کے لیے تھا، وقت دینا کام بنانے کے لیے تھا. کیا حضور والی محنت ہماری محنت بن جائے اس کے لیے یہ وقت دینا تھا، یہ اصل نہیں تھا. جیسے مدرسے میں اسکول میں کالج میں بچے جاتے ہیں تو اسکول کالج میں جانا یہ اصل ہے، یا وہاں جا کر جو پڑھنا ہے وہ اصل ہے. وہاں جانا تو پڑھنے کے لیے تھا، اب وہاں گیا اور پڑھائی کی نہیں اور اسی پہ مطمئن ہو گیا کہ میں تو سال ایک سال میں نے لگا دیا، پانچ سال میں نے مدرسے میں، سات سال آٹھ سال مدرسے میں لگا دیے، پڑھا کچھ بھی نہیں، نہ تکرار نہ مطالعہ نہ سبق میں حاضری. مدرسے میں رہتا ہے سبق میں نہیں آتا، اسکول میں رہتا ہے جو ہے پڑھائی کے وقت میں غائب، گھر والے سمجھ رہے اسکول گیا. ہم نے بھی چالیس دن دے دیے، چار مہینے دے دیے، تین دن دے دیے، اور وہاں کے جو اعمال تھے مسجد کے ان اعمال کی طرف طبیعت چلی نہیں، اس کی عادت بنی نہیں، اس کی رغبت پیدا ہوئی نہیں. اس لیے کہ ہم نے 120 دن گزارنے کو کام سمجھا، 40 دن گزارنے کو کام سمجھا. کام تو اصل اوقات نہیں، اس اوقات کو نکالنا اصل کام کو سیکھنے کے لیے تھا کہ 40 دن ہمارے اوقات ان اعمال میں گزرتے کہ دلوں کا یقین بدلتا جاتا، ایمان کی مجلسیں لگتی رہتی، فضائل کے حلقے میں بیٹھنا ہوتا رہتا، ذکر تلاوت کی پابندی وقت مقرر کر کے ہوتی رہتی، نماز میں رغبت بڑھتی چلی جاتی، خشوع خضوع اس میں پیدا ہوتا چلا جاتا، اخلاق ہمارے حضور والے بنتے جاتے، اللہ سے تعلق جڑتا جاتا، یہ صفات یہ عمدہ صفات اندر پیدا ہوتے جاتے، اور تمام رضائل اور تمام صفات تمام وہ چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہیں اس کے اندر سے نکلتی چلی جاتی، کبر نکل جاتا، غصہ نکل جاتا، غیبت نکل جاتی، بہتان تراشی نکل جاتی، چغل خوری اور جھوٹ کی چیزیں غلط نکل جاتی، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی باتیں اور یہ غلط عادات اس کے اندر سے چھوٹتی چلی جاتی. 40 دن، چار مہینے اور سال، اور یہ چیزیں تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا اور ان تمام صفات کے اوپر یہ حضور والی محنت کو اپنی محنت بنانا، تمام شعبہ زندگی میں آپ کے طریقے کے چالو ہو جانا، یہ اس کے اندر عادات کے اعتبار سے، کیفیات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اور ان چیزوں میں ترقی کے اعتبار سے یہ آگے بڑھتا چلا جاتا تو یہ 40 دن، چار مہینے، سال، سات مہینے تھے. اس لیے تھا. اب سال سات مہینے لگا کر آئے، چار مہینے لگا کر آئے اور آ کر جب دیکھا کہ گھر کے حالات کچھ بگڑے ہوئے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی، تو یہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ کے غیر میں لگ کر اس غیر سے اپنی ان پریشانیوں کو دور کرنے میں لگ گیا، تو کہاں اس کے چار مہینے اور چالیس دن میں محنت بنی. اگر چار مہینے اور چالیس دن میں اور سال سات مہینے میں آپ والی محنت بن جاتی، آپ والا کام بن جاتا، تو آنے کے بعد اگر اس کے حالات بدلے ہوئے ہوتے فوراً نگاہ ان اعمال کی طرف جاتے جن اعمال کو سال بھر کیا، سات مہینے کیے، چالیس دن کیے، چار مہینے کیے، اس اعمال کی ایسی عادت بن جاتی، ایسی طبیعت کے اندر اس کے ساتھ تعلق بن جاتا اور ان اعمال کے ساتھ ایسے دل جڑ جاتے کہ ان اعمال کے نہ ہونے کی بے چینی اس میں ہوتی. بے چینی اس کے اندر ہوتی اور اس کے اندر ایک تڑپ ہوتی، اس کے اندر ایک کسرت، ایک قلق ہوتا اس کے اندر کہ ہائے مجھ سے یہ عمل رہ گیا، اگر میرے یہ عمل ہو گئے بس میرا کام بن گیا. گھر والوں کو بھی ان اعمال کی طرف متوجہ کرتے، بچوں کو بھی ان اعمال کی طرف متوجہ کرتے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والے اعمال تو یہ.
تو میرے محترم بھائی اور بزرگو، اصل تو حضور کے کام کو اپنا کام بنانا. تو ارادہ ہے، ہلکا سا انشاءاللہ ہے.
آپ والی محنت ہماری محنت بن جائے. چلے چار مہینے، تین دن، دس دن، سال سات مہینے، یہ تو اس جب محنت یہ بن گئی، ایک تاجر نے تجارت کو اپنی محنت بنا لی، اب اس تجارت سے متعلق اس کو تقاضا آیا کراچی آنے کا تو کراچی آتا ہے، لاہور جانے کا تو لاہور جاتا ہے، دس دن کا تقاضا ہے تو دس دن کے لیے جاتا ہے، اگر ایک مہینے کا تقاضا ہے تو ایک مہینے کے لیے جا رہا، باہر ملک کا تقاضا ہے اپنے تجارت کے سلسلے میں جانے پہ تو باہر ملک جا رہا. اپنے تجارت سے متعلق جو جو اس کو تقاضے آتے ہیں ان سارے تقاضے پہ وہ دنوں کو نہیں دیکھتا، پھر دنوں کو نہیں دیکھتا، مسافت کو نہیں دیکھتا، علاقے اور ملک کو نہیں دیکھتا، میرے تجارت کی ضرورت کے مطابق تقاضا ہے اس تقاضے کے لیے جاتا ہے، کسی کو اس کو ترغیب دینے کی ضرورت نہیں پیش آتی. جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت ہماری محنت ہے، آپ کا کام ہمارا کام ہے، ہمارا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور اسی کام کے لیے ہوا ہے اور اسی کام پر فضیلت دی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حرمت الجنہ علی جمیع الانبیاء حتی ادخلہا، سارے نبیوں پر جنت کا داخلہ حرام جب تک کہ میں نہ داخل ہو جاؤں، وحرمت علی جمیع الامم حتی تدخل امتی، اور سارے امتیوں پر جنت کا داخلہ حرام جب تک کہ میری امت نہ داخل ہو جائے. سب سے آخر میں آنے والی امت، سب سے آخر میں آنے والی امت، سب سے کم عمر پانے والی امت، جیسے آپ نے زندگی گزارے وہاں اس کی مرضی پہ زندگی ہوگی، جو جی میں چاہت اٹھے گی، ابھی زبان نہیں ہلایا، جی کے اندر ایک چاہت اٹھی، ایک ہوک اٹھی، وہ چیز سامنے حاضر، جو مانگو گے وہ سامنے حاضر. اور رب کریم کی طرف سے، رحمان کی طرف سے، بخشنے والی ذات کی طرف سے مہمانی کا دسترخوان چنا جائے گا. آج کسی کو کارڈ آ جاتا ہے کہ جی فلاں بہت بڑی شادی، بڑے بڑے لوگ وہاں آئیں گے، وہاں تمہیں بھی تمہارے لیے بھی دعوت نامہ ہے. تو کوئی پوچھے نہ پوچھے دس کو بتاتا پھر ایک، آج میں فارغ نہیں ہوں اس لیے کہ مجھے فلاں صاحب نے دعوت پہ بلایا ہوا ہے. اشارے کنائے کے ذریعے سے بتائے گا، حالانکہ کسی نے پوچھا نہیں ہے پھر بھی بتائے گا کہ جی آج میں ذرا بہت مشغول ہوں، تمہیں پتا ہے نا آج بہت مشغول ہوں میں، تاکہ وہ پوچھے کیا مشغولی ہے، کہ جی مجھے اس دعوت پہ جانا آج وہاں دعوت ہے، اور اس کو باعث افتخار اور عزت سمجھتے ہیں. ہائے ہائے، عزت تو اس دن ہوگی جب قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اولین اور آخرین کے بیچ میں سے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری فرد بشر کے بیچ میں سے پکارا جا رہا ہوگا، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، کہاں ہے جناب، اٹھو، اور سب کے بیچ میں سے وہ اٹھ رہا ہوگا اور اعلان ہوگا کہ چلو بھائی اللہ کے یہاں دسترخوان تمہارے لیے کھانے کا چنا گیا ہے، اللہ کی مہمانی پہ تمہارے لیے کھانے کا انتظام ہے، ساری نگاہ اس کو دیکھ رہی ہوگی اور یہ اٹھ کے جا رہا ہوگا، اس کی عزت اور اس کے افتخار اور اس کے مقام اور اس کے مرتبے کا کیا ٹھکانا اس دن ہوگا، کیا اس کی شان ہوگی جب سب کے بیچ میں سے یہ اللہ کے دسترخوان پہ کھانے کے لیے جا رہا ہو، اس کو پکارا جا رہا ہو. عزت تو اس دن ہے. اس لیے میرے محترم بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہماری محنت، جب ہم نے اس کا عزم کر لیا، اب اس عزم کے اعتبار سے کام ہمارا یہ، دن کا بھی کام یہ، شام کا بھی کام یہ، رات کا بھی کام یہ، صبح کا بھی کام یہ، گھر میں بھی کام یہ، باہر میں بھی کام یہ، دفتر میں جا رہے ہیں یہی کام، ملازمت پہ جا رہے ہیں یہی کام، زمینداری پہ جا رہے ہیں یہی کام، کارخانے میں جا رہے ہیں یہی کام، وزارت میں جا رہے ہیں یہی کام، عدالت میں جا رہے ہیں یہی کام، صدارت میں جا رہے ہیں یہی کام، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہوں
اور اس کام کو سامنے رکھ کر اور حضور کے طریقے سارے شعبے میں چالو ہو جائیں، اس کے عزم اور نیت کے ساتھ میں ان تمام شعبوں میں جا رہا ہوں، اس عزم فکر کے ساتھ چلتے ہوئے اب تقاضا آیا کہ 40 دن کے لیے فلاں علاقے میں جاؤ تو فلاں علاقے میں جا رہا، 4 مہینے کے لیے فلاں علاقے میں جاؤ تو فلاں علاقے میں جا رہا، سال کے لیے فلاں ملک میں جانا تو فلاں ملک میں جا رہا، 3 دن کے لیے یہ تقاضا تو 3 دن کے لیے جا رہا، 1 دن کا تقاضا تو 1 دن کے لیے جا رہے ہیں، شب جمعہ کا تقاضا تو شب جمعہ پہ جانا، گشت کا تقاضا گشت میں آنا، تعلیم کا تقاضا تعلیم میں بیٹھنا، اور فضائل کے حلقے گھر میں قائم کرنے کا تقاضا تو اس میں لگنا، دعوت کی مجلسیں گھر میں قائم کرنے کا تقاضا اس میں لگنا، مشورے میں بیٹھنا مشورے کا تقاضا مشورے میں بیٹھنا، جس وقت کا جو تقاضا آ رہا اس تقاضے میں لگ رہا، لیکن کس حیثیت کے ساتھ کہ میں تو حضور کا کام والا ہوں، حضور کی محنت میری محنت ہے، اور اس محنت سے متعلقہ یہ چیزیں ہیں، کبھی باہر جانا کبھی مقام پہ رہنا، کبھی ہجرت کرنا کبھی نصرت کرنا، کبھی زیادہ وقت کے لیے جانا کبھی کم وقت کے لیے جانا، کبھی اپنے مقام پہ رہتے ہوئے کاموں میں لگنا، کبھی دوسرے علاقوں میں پھرتے ہوئے کاموں میں لگنا، یہ حضور والی محنت کے مختلف تقاضے ہیں، جس وقت جو تقاضا جتنا زیادہ اہم ہوگا اس تقاضے پہ لگیں گے۔ ایک تاجر کو تجارت کے لیے لاہور بھی جانا کراچی بھی جانا، اب ان دونوں تقاضوں کو دیکھتا ہے کہ کس میں زیادہ اہمیت ہے، تو جس میں زیادہ اہمیت ہے اس کو پہلے کرتا ہے، دوسرے کو بعد میں دیکھتا ہے۔ ایسے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کے اندر یہ مختلف تقاضے ہیں، ان سارے تقاضوں کو جب سامنے آئیں گے پھر اللہ اس پر کھولیں گے، جب یہ اس کے اپنے تن من کو اس میں لگائے گا پھر اللہ اس پر کھولیں گے، یہ مختلف تقاضے ہیں، کس وقت میں کس تقاضے میں، کبھی اندرونی تقاضے میں لگنا یہ افضل ہوگا تو اس میں لگے گا، کبھی بیرونی تقاضے میں جانا یہ افضل ہوگا اس میں جائے گا، کبھی وہ زیادہ اہم ہوگا تو اس میں جائے گا، کبھی باہر ملک کے تقاضے میں جانا زیادہ اہم ہوگا تو اس میں جائے گا۔ تو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا سمجھتے ہوئے، آپ کے کام کو اپنا کام بناتے ہوئے، اور تمام شعبہ زندگی میں آپ کے طریقے زندہ ہو جائیں اور چالو ہو جائیں، اس کا میں ذمہ دار، ہمارا بچہ بچہ اس کا ذمہ دار، امت کے ایک ایک فرد، ہر مرد اور عورت ذمہ دار، اور ہر شعبہ زندگی میں سارے طریقے چالو ہو کر ساری انسانیت کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے، اور ساری انسانیت کے دلوں کے اندر ہدایت کا نور آ جائے۔ جب اس ہدایت کے نور کو لے کر یہ انسانیت پھرے گی، جہاں جہاں سے پھرے گی وہاں ہدایت کی ہوائیں چلتی چلی جائیں گی۔ جو لوگ دل کے اندر ہدایت کے نور کو لے کر پھریں گے، جن کے ان کے وجود سے وہ شعائیں وہ لہریں نکلیں گی، کہ وہ لہریں اور شعائیں لوگوں کے دلوں کو پھیرتے چلے جائیں گے، اور لوگوں کے دلوں کا رخ اللہ کی طرف پھرتا چلا جائے گا۔ جو ان سے بولے گا، جو ان کو دیکھے گا، جو ان سے معاملات کرے گا، وہ سب کے سب اللہ کی طرف پھرتے چلے جائیں گے، پھرتے چلے جائیں گے۔ اس کی نیت اور عزم کر لیا نا انشاءاللہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت والے ہیں، سب نے نیت کر لی، اگر نیت کر لی اب اس نیت کے اعتبار سے ہمارے ساتھی بتلائیں گے کہ بھئی تقاضے کہاں کہاں کے ہیں، اندرون کے بھی ہیں بیرون کے بھی ہیں، اب اپنے آپ کو پیش کر دینا کہ میں تیار ہوں، میرے حالات آپ دیکھ لیں، اب مشورے والے مشورہ کریں گے کہ بھئی یہ آدمی یہ کس تقاضے کے لیے مناسب ہے، اس کے اعتبار سے اس کی تشکیل کی ترتیب بنائیں گے، اس کی تشکیل کی ترتیب وہ حضرات بنائیں گے۔ سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیچرا، میں نے تو اپنا سب کچھ سپرد کر دیا، اب حساب کم زیادہ کرنا یہ آپ کے ذمہ، اپنے بڑوں کے سپرد کر دیا میں نے، میرے اندرونی تقاضے بھی ہیں بیرونی بھی ہیں، آپ دیکھ کر بتائیں جہاں کے اعتبار سے زیادہ ضرورت ہے میری بھیج دیں، میں وہاں میں عمر کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں، جدھر چلاؤ چلنے کو تیار ہوں۔ اس کے لیے فرمائے پھر کون اس عزم ارادے کے ساتھ، انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے تو کہتے رہے، اب ذرا کھڑے ہو کر بھی بتلائیں کہ انشاءاللہ حضور والی محنت کو محنت بنا کر چلنے کے لیے تیار جو ہیں، اور اس کے لیے جو بھی تقاضا آئے گا اس تقاضے پہ لبیک کہنے کے اعتبار سے ہمارے مشورے والے دیکھیں گے کہ کس تقاضے پہ یہ پورا ہونا، اس کو کرنا، اس کو لے کر چلنا مناسب ہے، اس کے لیے ذرا بتائیں ہمت کر۔
جی فرمائیں، سال کے لیے، 7 ماہ کے لیے ملکوں میں، اندرون ملک سال کے لیے، فرمائے جی چلے 3 چلے کے لیے بھی فرمائے جی، مسجدوار جماعتیں ہوں. جی زور سے نام بتائیں.
زندگی گزارے وہاں اس کی مرضی پہ زندگی ہوگی, جو جی میں چاہت اٹھے گی. ابھی زبان نہیں ہلایا, جی کے اندر ایک چاہت اٹھی, ایک ہوک اٹھی, وہ چیز سامنے حاضر. جو مانگو گے وہ سامنے حاضر. اور رب کریم کی طرف سے, رحمان کی طرف سے, بخشنے والی ذات کی طرف سے مہمانی کا دسترخوان چنا جائے گا. آج کسی کو کارڈ آ جاتا ہے کہ جی فلاں بہت بڑی شادی, بڑے بڑے لوگ وہاں آئیں گے, وہاں تمہیں بھی تمہارے لیے بھی دعوت نامہ ہے. تو کوئی پوچھے نہ پوچھے دس کو بتاتا پھرے گا, آج میں فارغ نہیں ہوں اس لیے کہ مجھے فلاں صاحب نے دعوت پہ بلایا ہوا ہے. اشارے کنائے کے ذریعے سے بتائے گا, حالانکہ کسی نے پوچھا نہیں ہے پھر بھی بتائے گا کہ جی آج میں ذرا بہت مشغول ہوں, تمہیں پتا ہے نا آج بہت مشغول ہوں میں. تاکہ وہ پوچھے کیا مشغولی ہے, کہ جی مجھے اس دعوت پہ جانا, آج وہاں دعوت ہے. اور اس کو باعث افتخار اور عزت سمجھتے ہیں. ہائے ہائے, عزت تو اس دن ہوگی جب قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کی طرف سے اعلان ہوگا, اولین اور آخرین کے بیچ میں سے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری فرد بشر کے بیچ میں سے پکارا جا رہا ہوگا, فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, کہاں ہے جناب, اٹھو. اور سب کے بیچ میں سے وہ اٹھ رہا ہوگا اور اعلان ہوگا کہ چلو بھائی اللہ کے یہاں دسترخوان تمہارے لیے کھانے کا چنا گیا ہے, اللہ کی مہمانی پہ تمہارے لیے کھانے کا انتظام ہے. ساری نگاہ اس کو دیکھ رہی ہوگی اور یہ اٹھ کے جا رہا ہوگا. اس کی عزت اور اس کے افتخار اور اس کے مقام اور اس کے مرتبے کا کیا ٹھکانہ اس دن ہوگا, کیا اس کی شان ہوگی جب سب کے بیچ میں سے یہ اللہ کے دسترخوان پہ کھانے کے لیے جا رہا ہو, اس کو پکارا جا رہا ہو. عزت تو اس دن ہے. اس لیے میرے محترم بھائیو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت, ہماری محنت, جب ہم نے اس کا عزم کر لیا, اب اس عزم کے اعتبار سے کام ہمارا یہ, دن کا بھی کام یہ, شام کا بھی کام یہ, رات کا بھی کام یہ, صبح کا بھی کام یہ, گھر میں بھی کام یہ, باہر میں بھی کام یہ, دفتر میں جا رہے ہیں یہی کام, ملازمت پہ جا رہے ہیں یہی کام, زمینداری پہ جا رہے ہیں یہی کام, کارخانے میں جا رہے ہیں یہی کام, وزارت میں جا رہے ہیں یہی کام, عدالت میں جا رہے ہیں یہی کام, صدارت میں جا رہے ہیں یہی کام. میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہوں, اور اس کام کو سامنے رکھ کر اور حضور کے طریقے سارے شعبے میں چالو ہو جائیں, اس کے عزم اور نیت کے ساتھ میں ان تمام شعبوں میں جا رہا ہوں. اس عزم فکر کے ساتھ چلتے ہوئے اب تقاضا آیا کہ 40 دن کے لیے فلاں علاقے میں جاؤ, تو فلاں علاقے میں جا رہا. 4 مہینے کے لیے فلاں علاقے میں جاؤ, تو فلاں علاقے میں جا رہا. سال کے لیے فلاں ملک میں جانا, تو فلاں ملک میں جا رہا. 3 دن کے لیے یہ تقاضا, تو 3 دن کے لیے جا رہا. 1 دن کا تقاضا, تو 1 دن کے لیے جا رہے ہیں. شب جمعہ کا تقاضا, تو شب جمعہ پہ جانا. گشت کا تقاضا, گشت میں آنا. تعلیم کا تقاضا, تعلیم میں بیٹھنا. اور فضائل کے حلقے گھر میں قائم کرنے کا تقاضا, تو اس میں لگنا. دعوت کی مجلسیں گھر میں قائم کرنے کا تقاضا, اس میں لگنا. مشورے میں بیٹھنا, مشورے کا تقاضا, مشورے میں بیٹھنا. جس وقت کا جو تقاضا آ رہا اس تقاضے میں لگ رہا, لیکن کس حیثیت کے ساتھ, کہ میں تو حضور کا کام والا ہوں, حضور کی محنت میری محنت ہے, اور اس محنت سے متعلقہ یہ چیزیں ہیں. کبھی باہر جانا, کبھی مقام پہ رہنا, کبھی ہجرت کرنا, کبھی نصرت کرنا, کبھی زیادہ وقت کے لیے جانا, کبھی کم وقت کے لیے جانا, کبھی اپنے مقام پہ رہتے ہوئے کاموں میں لگنا, کبھی دوسرے علاقوں میں پھرتے ہوئے کاموں میں لگنا, یہ حضور والی محنت کے مختلف تقاضے ہیں. جس وقت جو تقاضا جتنا زیادہ اہم ہوگا اس تقاضے پہ لگیں گے. ایک تاجر کو تجارت کے لیے لاہور بھی جانا, کراچی بھی جانا, اب ان دونوں تقاضوں کو دیکھتا ہے کہ کس میں زیادہ اہمیت ہے, تو جس میں زیادہ اہمیت ہے اس کو پہلے کرتا ہے, دوسرے کو بعد میں دیکھتا ہے. ایسے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کے اندر یہ مختلف تقاضے ہیں. ان سارے تقاضوں کو جب سامنے آئیں گے پھر اللہ اس پر کھولیں گے. جب یہ اس کے اپنے تن من کو اس میں لگائے گا پھر اللہ اس پر کھولیں گے. یہ مختلف تقاضے ہیں, کس وقت میں, کس تقاضے میں, کبھی اندرونی تقاضے میں لگنا یہ افضل ہوگا, تو تو اس میں لگے گا، کبھی بیرونی تقاضے میں جانا یہ افضل ہوگا اس میں جائے گا، کبھی وہ زیادہ اہم ہوگا تو اس میں جائے گا، کبھی باہر ملک کے تقاضے میں جانا زیادہ اہم ہوگا تو اس میں جائے گا۔ تو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا سمجھتے ہوئے، آپ کے کام کو اپنا کام بناتے ہوئے، اور تمام شعبہ زندگی میں آپ کے طریقے زندہ ہو جائیں اور چالو ہو جائیں، اس کا میں ذمہ دار، ہمارا بچہ بچہ اس کا ذمہ دار، امت کے ایک ایک فرد، ہر مرد اور عورت ذمہ دار، اور ہر شعبہ زندگی میں سارے طریقے چالو ہو کر ساری انسانیت کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے، اور ساری انسانیت کے دلوں کے اندر ہدایت کا نور آ جائے۔ جب اس ہدایت کے نور کو لے کر یہ انسانیت پھرے گی، جہاں جہاں سے پھرے گی وہاں ہدایت کی ہوائیں چلتی چلی جائیں گی۔ جو لوگ دل کے اندر ہدایت کے نور کو لے کر پھریں گے، جن کے ان کے وجود سے وہ شعائیں، وہ لہریں نکلیں گی، کہ وہ لہریں اور شعائیں لوگوں کے دلوں کو پھیرتے چلے جائیں گے، اور لوگوں کے دلوں کا رخ اللہ کی طرف پھرتا چلا جائے گا۔ جو ان سے بولے گا، جو ان کو دیکھے گا، جو ان سے معاملات کرے گا، وہ سب کے سب اللہ کی طرف پھرتے چلے جائیں گے، پھرتے چلے جائیں گے۔ اس کی نیت اور عزم کر لیا نا انشاءاللہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت والے ہیں، سب نے نیت کر لی، اگر نیت کر لی اب اس نیت کے اعتبار سے ہمارے ساتھی بتلائیں گے کہ بھئی تقاضے کہاں کہاں کے ہیں، اندرون کے بھی ہیں، بیرون کے بھی ہیں، اب اپنے آپ کو پیش کر دینا کہ میں تیار ہوں، میرے حالات آپ دیکھ لیں۔ اب مشورے والے مشورہ کریں گے کہ بھئی یہ آدمی یہ کس تقاضے کے لیے مناسب ہے، اس کے اعتبار سے اس کی تشکیل کی ترتیب بنائیں گے، اس کی تشکیل کی ترتیب وہ حضرات بنائیں گے۔ سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیچرا، میں نے تو اپنا سب کچھ سپرد کر دیا، اب حساب کم زیادہ کرنا یہ آپ کے ذمہ، اپنے بڑوں کے سپرد کر دیا میں نے، میرے اندرونی تقاضے بھی ہیں، بیرونی بھی ہیں، آپ دیکھ کر بتائیں جہاں کے اعتبار سے زیادہ ضرورت ہے میری، بھیج دیں، میں وہاں، میں عمر کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں، جدھر چلاؤ چلنے کو تیار ہوں۔ اس کے لیے فرمائے پھر کون اس عزم ارادے کے ساتھ، انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے تو کہتے رہے، اب ذرا کھڑے ہو کر بھی بتلائیں کہ انشاءاللہ حضور والی محنت کو محنت بنا کر چلنے کے لیے تیار جو ہیں، اور اس کے لیے جو بھی تقاضا آئے گا اس تقاضے پہ لبیک کہنے کے اعتبار سے ہمارے مشورے والے دیکھیں گے کہ کس تقاضے پہ یہ پورا ہونا، اس کو کرنا، اس کو لے کر چلنا مناسب ہے، اس کے لیے ذرا بتائیں ہمت کر۔
جی فرمائیں، سال کے لیے، سات ماہ کے لیے ملکوں میں، اندرون ملک سال کے لیے، فرمائیں جی، فرمائیں جی، چلے تین چلے کے لیے بھی فرمائیں جی، مسجد وار جماعتیں ہوں جی، زور سے نام بتائیں۔